الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله تعالى بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اور بھائیو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں اللہ کی عطایا نوازشوں میں انسان کی زندگی میں سب سے بڑی عطا سب سے بڑی نعمت اولاد ہے. اولاد نہ ہو تو پھر زندگی کی رونق ختم ہو جاتی ہے. زندگی میں رونق اولاد سے آتی ہے اور بغیر اولاد کے زندگی بے رونق ہو جاتی ہوں. اولاد اللہ کی اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور اولاد اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت بھی ہے. اس کو امانت کے طور پر بھی سمجھنا ہے اور اس امانت کا حق بھی ادا کرنا ہے. گزشتہ بھی عرض کیا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں سے جو سوال کیا تھا اس سوال کا مقصد یہی ہے کہ ہر ماں باپ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں توحید، اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا جلال و جبروت، اللہ کی قوت، قدرت، طاقت یہ بچوں کے دلوں میں بیٹھے، اور بچپن سے اس چیز کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، بچوں کے دلوں میں توحید کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی ایمانی تربیت، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو آداب سکھائے جائیں، اخلاق سکھائے جائیں، کردار سکھایا جائے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کی کیسی دینی تربیت اکابر نے، بزرگوں نے کی ہے۔ گزشتہ بھی دو واقعات میں نے آپ کے سامنے سنائے تھے، ہمارے ابھی قریب کے دور کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، جن کا لقب ہی شیخ الحدیث پڑ گئے ہم، کہ حدیث کے شیخ ہیں، حدیث کے استاذ ہیں، پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ صرف بخاری شریف 50 سال تک انہوں نے پڑھایا ماشاءاللہ، ہزاروں شاگرد ہیں، اور عمر کا آخری حصہ اللہ سے مانگا بھی، اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا، اور زندگی کا آخری حصہ مدینہ طیبہ میں گزرا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ ہی میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں۔ یا کابر بزرگان دین جن سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی خدمتیں لی، ان کی تربیت، ان کا بچپن، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں اپنی کتاب آپ بیتی، کہ خود میرے اوپر کیا بیتا، زندگی میں کیا کیا ہوا، یہ کتاب حضرت نے لکھی ہے آپ بیتی، اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت کیسے ہوتی ہے، بچوں کو، بچوں کے دل دماغ میں کیسے اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ سے تعلق، اللہ سے رشتہ، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بیگانگی یہ سکھائی جاتی ہے۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں، کیا سکھانا چاہیے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد سہارنپور میں رہتے تھے، اور ہم لوگ اپنے دادیال بھی وہی تھا، نانیال بھی وہی تھا، کاندلہ بستی اصل جی، میں اپنی والدہ کے ساتھ میں کاندلہ میں رہتا تھا، چھوٹی عمر، 3-4 سال کی چھوٹی عمر ہوگی، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے لیے خاص کھلونے، اپنی خاص چیزیں جی اپنے لیے الگ سے بنوا لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے الگ بستر مائیں، بڑی عمر کی عورتیں، دادی نانی ان کے لیے سیکھے الگ سے دے دیتی ہیں، تکیہ الگ سے بنا کے دے دیتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے یا نانی یا دادی کسی نے ایک چھوٹا سا تکیہ میرے لیے الگ سے بنا کے دیا۔ بچوں کو کوئی چیز اپنی بول کر ملتی ہے تو پھر اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو والد صاحب جمعرات کے دن ہفتے کی جو چھٹی ہوتی تو اس میں تشریف لاتے، تو اس ہفتے میری ماں نے یا نانی نے مجھے ایک تکیہ سی کے دیا تھا، اس کے بعد والے ہفتے میں میرے والد صاحب آئے تو میں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس تکیے کو اپنے گود میں لے کر، اپنے ہاتھ میں لے کر، ماں کی طرف سے ملا ہوا، میں نے جا کے اپنے ابا کو دکھا کے کہا کہ ابا جان میرا تکیہ، میرا تکیہ ہم، میرا تکیہ۔ میں نے دو چار مرتبہ اپنے ابا کو سنا کہ کہا میرا تکیہ میرا تکیہ، تو میرے ابا نے وہ تکیہ اٹھا کے ایک طرف پھینکا اور مجھے ڈانٹ کے کہا کہ میرا تکیہ میرا کہاں سے ہو گیا ہم۔ یہ جو میرے والد صاحب نے جی ڈانٹ کے انداز میں مجھ سے کہا کہ میرا کہاں سے ہو گیا جی، اس سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ زندگی میں میری کوئی چیز نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے جی، وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے جی۔ کہ جب بچپن سے ہی دل دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرا ہوں، تو پھر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی چیز جس کو سمجھتے ہیں اس کو بانٹنے، اس کو دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یہ فطرت گویا بچپن سے لے کر اخیر تک چلتی رہتی ہے جی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بچے کے دل دماغ میں پہلے دن سے یہ بٹھایا اور یہ سمجھایا کہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سبق مجھے پوری زندگی یاد رہا کہ دنیا میں میرا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، وہ چند دن کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے میرے پاس آتی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اور آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے سکھانا، ایسی ضروری چیزیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حکیم ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت شاندار بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں۔ اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، تو فارسی زبان میں بڑی عمدہ، بڑی شاندار، حکمت سے بھری ہوئی، واقعات سے بھرے ہوئے بڑی عمدہ کتابیں، گلستان، بوستان، جو صرف جی فارسی زبان میں نہیں، اس کو دنیا کی ہر زبان میں منتقل کیا گیا ہے اور دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کر کے دنیا کی ہر زبان والے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ان کتابوں کو پڑھتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کا ایک قصہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ تھا، جی بہت سارے اور بھی لوگ تھے، تو اتفاق سے میرے والد صاحب نے مجھے تہجد کے لیے جگایا، میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ تہجد پڑھا۔ تہجد پڑھ کر جی جب میں مسجد کی طرف جانے لگا یا مسجد پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے تہجد کے لیے نہیں اٹھے، تو میری زبان سے نکلا کہ ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی اور بغیر تہجد پڑھے کے سو رہے ہیں۔ تو میرے والد نے مجھے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ میری زندگی کے لیے گویا سبق بن گیا۔ میرے والد نے کہا کہ بیٹا تو بھی تہجد کو نہ اٹھتا اچھا تھا ان لوگوں کی برائی کرنے سے، جو تُو نے لوگوں کی برائی کی کہ یہ لوگ تہجد کو نہیں اٹھے سو رہے ہیں، اس طرح کی برائی کر کر لوگوں کی برائی کرنا جی، یہ تہجد پڑھنے پر جو ثواب دلانے والا ہے اس سے زیادہ نقصان دلانے والی چیز ہے۔ تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تو تہجد کو نہ اٹھتا، یہ زیادہ بہتر تھا اس سے کہ تُو نے لوگوں کی برائی کی۔ یہ بچوں کی موقع موقع کی تربیت ہوتی ہے جی۔ ہم لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں اور یہی جانتے بھی ہیں کہ جی بچوں پر ماں باپ کے حق ہیں، کہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کے ساتھ میں عزت سے پیش آئیں، ماں باپ کی بات مانیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ لیکن جی جہاں ماں باپ اولاد پر ماں باپ کے حق ہیں، وہیں ماں باپ پر اپنی اولاد کے بھی حق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کی بے ادبی، بیٹے کے ضدی شریر اور بیٹے کے بہت زیادہ نافرمان ہونے کی حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا بیٹا بڑا بے ادب ہے، بڑا نافرمان ہے اور بہت ہی زیادہ میرے ساتھ میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر اس کو تاکید کرنا چاہتے تھے, تو بیٹے نے حضرت امیر المومنین کی گفتگو شروع ہونے سے پہلے کہا, عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ کیا صرف بچوں پر ماں باپ کے حق ہیں یا ماں باپ پر بھی کچھ بچوں کے حق ہیں, ماں باپ کے اوپر بچوں کے بھی کچھ حقوق آتے ہیں یا نہیں آتے, یا صرف دنیا میں یہی ہے کہ بچوں ہی کو سمجھایا جاتا رہے ہمیشہ کہ آپ کے اوپر ماں باپ کے حق ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, جیسے جی بچوں پر ماں باپ کے حق ہیں ویسے ہی ماں باپ کے اوپر بچوں کے بھی حق ہیں. جی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچوں پر ماں باپ پر بچوں کے تین حق ہیں, بڑے تین حق ہیں. فرمایا سب سے پہلا حق اقتناء امی ہی. جی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ ایک جوان جب نکاح کی عمر کو پہنچے اور اپنے لیے دلہن تلاش کرے, تو جب جوان دلہن تلاش کر رہا ہے یا کسی جوان کے لیے اس کے ماں باپ اس کا جوڑا تلاش کر رہے ہیں, تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جوان کو اپنے لیے دلہن نہیں تلاش کرنا ہے بلکہ اپنی ہونے والی اولاد کی ماں تلاش کرنا ہے, کہ میرے جو بچے ہوں گے, میری جو اولاد ہوگی, میری اولاد کے لیے مجھے ماں چاہیے. ویژن بدل جائے گا, سوچنے کا انداز بدل جائے گا, جی نظریہ اور فکر بدل جائے گی کہ اپنے لیے بیوی تلاش کر رہا ہے تو اس میں کچھ اور خوبیاں دیکھے گا, خوبصورت ہونی چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن جب اس کا ویژن بدل گیا, سوچنے کا انداز بدل گیا کہ میں اپنے لیے بیوی نہیں تلاش کر رہا ہوں اور اپنے لیے دلہن نہیں تلاش کر رہا ہوں بلکہ میری بھی اولاد ہوگی, اس اولاد کے لیے مجھے جی ایک ماں تلاش کرنا چاہیے جو میری اولاد کی صحیح دینی تربیت کر سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, بہت چہیتے صحابی, اور صحابہ کی جماعت میں ان کا ایک خاص مقام ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی تھے, احد کی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. جنگ کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, دونوں واپس آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ سے پوچھا, بیٹے شادی کر لی؟ تو جابر ابن عبداللہ نے کہا, رسول اللہ شادی ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شادی سیبہ سے کی یا باقرہ سے کی؟ انبیاء ہی عورت سے, بچی سے, باقرہ خاتون, انبیاء ہی لڑکی سے نکاح کی یا ایسی کسی لڑکی سے نکاح کی جس کا ایک بار بیاہ ہو چکا ہے, نکاح ہو چکا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق خلع ہو گئی, کس خاتون سے تم نے نکاح کیا؟ جابر ابن عبداللہ نے کہا, رسول اللہ میں نے بیاہ ہی خاتون سے نکاح کیا ہے جس کا پہلے ایک دفعہ بیاہ ہو گیا اور وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے, میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے باقرہ سے کیوں نہیں کیا؟ جی تلاعبہا وتلاعبہ کی, کہ وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے, کہ وہ انبیاء ہی لڑکی ہونے کی وجہ سے زیادہ شرمیلی ہوتی اور گویا تم اس کے ساتھ میں اظہار محبت کرتے, وہ تم سے اظہار محبت کرتی, گویا آپس میں ایک طرح کا اظہار محبت وغیرہ یہ کھیل چلتا ہوں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے عرض کیا, رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, میرے والد نے بہت سارا قرض چھوڑا ہے اور اس کے علاوہ میرے والد نے میرے پیچھے بہنیں چھوڑی ہیں, اور چونکہ میں اپنی بہنوں کی ذمہ داری مجھے اٹھانا ہے اور بہنوں کی شادیاں کرنا ہے اور اس ذمہ داری کو مجھے پورا کرنا ہے, تو اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ کسی باقرہ کم عمر انبیاء ہی خاتون سے شادی کروں گا, تو میری بہنیں جیسے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان بچیوں میں ایک اور بچی بڑھ جائے گی, वो उनके साथ में खेल कूद में लग जाएगी। जिन जिम्मेदारियों को मुझे निभाना है और जिन जिम्मेदारियों को मुझे पूरा करना है, उन जिम्मेदारियों के पूरा करने में मेरी बीवी मेरी मुआवनत नहीं कर सकेगी, मुझे सहारा नहीं दे सकेगी, इसलिए मैंने एक समझदार एक ऐसी खातून से निकाह किया जो समझदार है और जिंदगी के तजुर्बों से गुजरी हुई है, ऐसी औरत से मैंने निकाह किया ताकि मेरी जिम्मेदारियों के अदा करने में सहूलत हो सके। तो सोच होती है कि आदमी अपनी जिम्मेदारियों को सोचे। तो इस तरह सरकार हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक जवान को अपने लिए बीवी नहीं तलाश करना है, अपने लिए दुल्हन नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसकी फिक्र यह हो कि मेरी औलाद होगी, उस औलाद की तरबियत जरूरी है और उस औलाद की तरबियत के लिए मुझे एक माँ चाहिए, एक ऐसी माँ जिसका गोद जी हर बच्चे का पहला मदरसा बनता है, तो मेरे बच्चे का भी पहला मदरसा उसकी गोद बनने वाला है, तो मेरे बच्चे की गोद में उस पहले मदरसे में मेरे बच्चे को कलीमा मिले, अल्लाह का नाम मिले, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से प्यार मिले और जिंदगी में आगे दीन के लिए कुछ करने का जज्बा मिले। ये जज्बा जिस गोद में मिले, मुझे ऐसी गोद तलाश करना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया दूसरा हक जो बाप के ऊपर दी अपनी औलाद का या माँ बाप के ऊपर अपनी औलाद का है, हजरत उमर ने फरमाया तहसीन इस्मी ही, कि बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे का अच्छा नाम रखना ही, कि तहसीन इस्मी ही उसका अच्छा और उम्दा नाम रखना, ये भी माँ बाप के ऊपर हक है जी। आज अल्लाह माफ फरमाए, अजीब जौक हो चुका है और लोगों का एक अजीब किस्म का दीवाना शौक हो गया है नए नए नामों की तलाश जी, और ऐसा नाम जो पूरे खानदान में किसी का ना हो, इस तरह के नए नए नामों की तलाश में पता नहीं कैसे कैसे नाम बच्चों के रखे जा रहे हैं जो बेमाना होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई माना नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का पहला बेटा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला को पहला बेटा हुआ हजरत हसन, बेटे हुए तो हजरत अली बहादुर थे और बहादुरी का जज्बा अंदर था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि बेटे का कुछ नाम सोचा है, कि बेटे का क्या नाम रखेंगे। हजरत अली उसी बहादुरी जंगजू, वो जो कैफियत है दी लड़ने भिड़ने की, उस जज्बे और उस कैफियत के साथ में हजरत अली ने कहा मैंने अपने बेटे का नाम सोचा है हर्ब। हर्ब के माने जंग, यानी जंग लड़ने वाला, जंगजू बहादुर ताकतवर शुजा। हजरत अली ने फरमाया मैंने अपने बेटे का नाम हर्ब सोचा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बेटे का नाम हर्ब नहीं होगा, हसन होगा। ये हसन आज तक किसी का नाम नहीं रखा गया, सबसे पहले तुम्हारे बेटे का नाम रखा जा रहा है हसन, उम्दा खूबसूरत बेहतरीन लाजवाब जी। हसन के माने उम्दा बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत, ये माने में है। फरमाया कि मेरा बेटा जंगजू नहीं होगा, बल्कि मेरा बेटा उम्दा होगा, मौके की उम्दगी को मौके की बेहतरी को समझेगा जी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने जंग लड़ने के बजाय सुलह को पसंद फरमाया, इसी नाम का असर था कि जब हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान जी मुशाजरात आपसी इख्तिलाफ हुआ और मुसलमान फौजें दोनों तरफ से मुसलमान जी जंगे सिफीन और जंगे जमल, इन दो मौकों पर दोनों तरफ से लड़ाइयां हुई और बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, तो इसके बाद हजरत अली की शहादत पेश आई। तो हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह तआला जब खलीफा बने तो हजरत हसन ने फरमाया कि मुझे जंग जारी नहीं रखना है, बल्कि मुझे हजरत अमीर मुआविया से सुलह करना है कि ये मुसलमानों का खून बहाने का सिलसिला खत्म हो और चाहे मेरी हुकूमत और मेरी खिलाफत बाकी ना रहे, मैं अपनी खिलाफत और हुकूमत को कुर्बान करने तैयार हूँ अमीर मुआविया को अमीर और खलीफा मानकर, इस जी मुसलमानों के दरमियान की इस जंग और लड़ाई को खत्म करना है जी। नाम का असर होता है जी। تو حضرت حسن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام پسند فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کے دوسرے لڑکے پیدا ہوئے تو دوسرے لڑکے کی پیدائش کے وقت پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا علی کیا نام سوچا ہے. حضرت علی کا وہی جذبہ بہادری کا لڑائی کا, تو حضرت علی نے اسی طاقت اور اسی قوت سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب سوچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کا نام حرب نہیں ہوگا, اس کا نام حسین ہوگا. حسن اور حسین میں معنی ایک ہی ہیں. حسین کا معنی چھوٹا حسن, جی حسن اور حسین معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. حسین کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا حسن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے نواسے کے لیے حسین نام پسند فرمایا. پھر تیسرا لڑکا ہوا حضرت علی کا. جب تیسرے بیٹے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا حضرت علی سے, تو حضرت علی نے اسی جذبے کے ساتھ میں پھر وہی کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب سوچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, اس کا نام حرب نہیں ہوگا, محسن ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ نام پسند فرمایا. عام طور سے صحابہ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلے, لیکن جو نام یا تو جی شرکیہ نام تھے تو شرکیہ ناموں کو بدلا, یا ایسے نام تھے جن ناموں میں بہت زیادہ جی کرختگی سختگی شدت, ایسے نام جہاں تھے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے. کسی کا نام سخر تھا, سخر کے معنی چٹان, پتھر, جی پتھریلی چٹان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا, سہل رکھ دیا, کہا کہ آپ چٹان کی طرح سخت نہیں بلکہ موم کی طرح سے نرم رہو گے. تو یہ عمدہ اور اچھے نام, جی عمدہ اور اچھے نام بچوں کے رکھنا یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے. نئے نئے نام رکھنا اور نئے نئے ناموں کے لیے تلاش, اور آج کل تو مفتی گوگل ہر ایک کے پاس جیب میں ہی ہے, تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گوگل سے پوچھ لو. اور لوگ گوگل میں سرچ کر کے ہم کو فون کرتے ہیں اور ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں میں نے یہ نام, ہم نے یہ نام گوگل میں سرچ کیا ہے اس کا معنی بتا دیجئے. تو اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں معنی نام سرچ کیا ہے وہیں معنی بھی سرچ کر لیجئے. تو نئے نئے نام رکھنے کا جو شوق ہے, اس شوق میں جی ایک جگہ میں نے سنا کہ ایک بچی کا نام, جی بچی کا نام انہوں نے قرآن سے تلاش کر کے رکھا ہے مصیبہ. مصیبہ اردو میں مصیبت ہے, قرآن پاک میں ہے مصیبہ. تو انہوں نے کہا کہ نیا نام اب تک کہیں کہیں نظر نہیں آیا, نہ خاندان میں ہے نہ گھرانے میں ہے, نہ اوپر نہ نیچے. تو انہوں نے سوچا کہ نیا نام رکھنا چاہیے, تو انہوں نے نام رکھ دیا قرآن سے دیکھ کر مصیبہ. تو مصیبہ جو ہے مصیبت ہے, کہ مصیبت اپنی بیٹی کا نام مصیبت رکھ رہے ہیں, تو آپ اندازہ کریں کہ وہ یقیناً مصیبت بنے گی زندگی کے لیے. اور آج عام طور سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے, جی بڑے لوگوں سے, علماء سے, بڑوں سے, جی لوگ کہتے ہیں بچہ بہت ضدی ہو گیا, ہم بہت بچہ بہت شریر ہو گیا. اور لوگ آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید نام کا اثر ہو گیا ہے. نام پوچھا جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچے کا نام عمر ہے, اس وجہ سے شاید بہت ضدی ہے, بہت ہی جی بات نہیں مانتا, بہت شرارت کرتا ہے. بچہ ضدی نام کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہ بچہ جو آپ کی گود میں ہے یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے, یہ ایک ریکارڈنگ مشین ہے. اور آج ہم سب جانتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے دنیا کی اتنی ہزاروں چیزیں بن چکی ہیں جہاں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, کہاں کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جیسے یہ بہت سارے ریکارڈر ہیں, ایسے یہ گود میں جو بچہ, ماں کی گود میں جو بچہ ہے وہ بھی ریکارڈر ہے. آپ ٹی وی آن کر کے وہ ٹی وی میں جو جی مار دھاڑ دیکھ رہے ہیں, جی یہ فلمیں اور فلموں کی جو مار دھاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو شور اٹھ رہا ہے, وہ شور آپ دیکھ کے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس بچے کو کچھ تو پتا نہیں چل رہا ہے, لیکن یہ مار دھاڑ, اس کا شور, اس کی آوازیں اور اس کا وہ سب اس بچے کے دل دماغ میں ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو کیا بولے گا؟ وہی جو اس نے سن کے رکھا ہے وہ بولے گا. اور جب وہ بولنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے کہ بہت ضدی ہو گیا جی, بچہ نام کی وجہ سے ضدی ہو گیا. بچہ نام کی وجہ سے ضدی نہیں ہوتا ہے, وہ جو آوازیں جی اس کو سنوائی جاتی ہیں, وہ جو مناظر اسے دکھائے جاتے ہیں, وہ جو احوال اس کے سامنے پیش آتے ہیں, ان احوال ان مناظر اور ان آوازوں کی وجہ سے وہ کیفیتیں وہ بچوں کی زندگیوں میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور وہی چیزیں بعد میں نکل کر ابھر کر آتی ہیں. اور جب وہ باہر جو ریکارڈ جب پلے ہونا شروع ہوتا ہے تو تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیا ریکارڈ ہوا ہے, اور اس وقت پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی غلط چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے نام بھی عمدہ رکھے جائیں. حضرت عمر نے فرمایا آخری حق جو ہر ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کا ہے, اَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآن, کہ بچوں کو قرآن سکھایا جائے, اللہ کا کلام سکھایا جائے. جی ماشاءاللہ ہر مسجد میں اور ہماری اس مسجد میں بہت عمدہ بہت اعلیٰ پیمانے پر مکتب کا نظام ہے, بڑی اچھی تعلیم ہے. تو اپنے بچوں کو جی دن بھر جہاں سکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مکاتب کے نظام میں اپنے ان بچوں کو تعلیم دی جائے دلائی جائے تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو, ایمان راسخ ہو, آداب سیکھیں, اخلاق سیکھیں, جی ہر ایک کے رتبے اور مقام کو سیکھیں. یہ ساری باتیں مدارس اور مکاتب کے اندر صرف قرآن نہیں سکھایا جاتا, قرآن کے ساتھ میں دینی ضروری ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گویا ہر گھر خاندان میں ایک جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرا کم از کم ایک بچہ حافظ قرآن بنے, میرے خاندان میں کم از کم ایک ایسا تو ہو جو عالم دین بنے, جس کے پاس علم کا ذخیرہ ہو. ہمارے گھر کے مسائل, آج لوگوں میں شوق ہے ہمارے گھر کا ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, ہمارے اپنے گھر میں ایک انجینئر ہونا چاہیے, کہ ہمارے گھر کے مسائل ہم اپنے فیملی کے ڈاکٹر, اپنے بچے خاندان کے بچے سے اپنا علاج کرا سکے, ہمیں تسلی ہوگی اطمینان ہوگا. تو لوگ کوشش کرتے, انکار نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ایک گھر میں ایک خاندان میں ایک ایک ڈاکٹر نہیں, بعض گھرانوں بعض خاندانوں میں جی ماشاءاللہ ڈاکٹروں کی لمبی فہرست ہے, بہت سارے ڈاکٹر ہیں. خوشی کی بات ہے, ہمیں خوشی ہے. جی ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہر علم ضروری ہے, ہر علم ضروری ہے جی, میڈیکل سائنس ضروری ہے, انجینئرنگ ضروری ہے, دنیا کا ہر علم ضروری ہے. کسی بھی علم کی ضرورت کا انکار کرنے والا نادان ہوگا. دنیا میں ہر علم ضروری ہے, ہر چیز ہونا چاہیے, اور کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور خاندانوں میں ہوں, گھروں میں ہوں, بچوں کو بنائیں, ترقی دلائیں. یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ دنیا کی رونق ہیں تمہاری اولاد, رونق بڑھا لو, بچے کو اچھے سے اچھا پڑھاؤ. لیکن ایک علم ایسا بھی ہے جو سب کے لیے ضروری ہے. دنیا کے سارے علوم ضروری ہیں لیکن کوئی ایک ہو. گھر میں ایک دو بچے اگر کار چلانا جانتے ہوں تو کافی ہے, سارے باقی لوگ کار میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاحت سفر کے لیے جا سکتے ہیں. جی گھر میں ایک ڈاکٹر ہو یا محلے میں ایک ڈاکٹر ہو تو سارے محلے والوں کا علاج ہو سکتا ہے, محلے میں ایک انجینئر ہو تو گھروں کی تعمیر کے لیے پلان بن سکتا ہے. جی علاقوں میں چند درزی ہو تو سب کے کپڑے سل سکتے ہیں, اور علاقوں میں چند میستری معمار ہو تو سب کے گھر بن سکتے ہیں. جی چند 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 سب جگہ ہو تو سارے کام ہوں گے. لیکن وضو, وضو چند لوگ جان لیں تو کام نہیں چلے گا. وضو کرنا ہر مسلمان کو سیکھنا ہے, نماز پڑھنا چند لوگ سیکھ لیں تو نہیں چلے گا, نماز پڑھنا ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چند لوگ سیکھ لیں تو نہیں چلے گا, قرآن ہر ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے. ایسے علم دین اور علم دین کی جو بیسک نالج ہے, بنیادی چیزیں اور فرائض ہیں, وہ تو ہر ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. اسی لیے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے گھر میں خاندان میں ایک بچہ حافظ قرآن بنے. کل قیامت کے دن ہمارے گھر خاندان والے کہیں پھنسنے لگیں جی, قیامت کے دن کے جو امیگریشن ہوں گے, حساب کتاب ہوں گے, وہاں کی چیکنگ میں اگر کوئی پھنسنے لگے تو حافظ قرآن سفارش کر کے نکلوا دے گا. ایک عالم دین اگر ہمارے گھر میں خاندان میں ہوگا تو ہماری زندگی کے مختلف ضروری مسائل ہیں, ان مسائل میں وہ عالم دین ہماری رہبری کرے گا, ہمیں راستہ دکھائے گا, ہمارا حوصلہ بنائے گا. تو اس لیے جہاں اور علوم کے لیے اپنے دلوں میں شوق و جذبہ رکھتے ہیں, علم دین کا بھی شوق و جذبہ رکھنا چاہیے, اور اس کے لیے بھی تھوڑی بہت قربانی ہوگی, ذری سی مشقت ہوگی, اور آج ماشاءاللہ ہر طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ ہم لوگ گئے تھے, زامبیا, زمبابوے گئے, ابھی بقرعید کے بعد بھی پھر دوبارہ جانا ہے, وہاں ماشاءاللہ آپ جا کے دیکھیں, اور ہمارے جی یہاں کے بہت سارے احباب کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں, ان کو معلوم ہے ہر خاندان میں ایک یا دو عالم ہے, اور ہر تیسرے آدمی سے ایک حافظ قرآن ہے. آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, اس مسجد میں آپ دیکھیں 15 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو ان 15 میں سے 5 حافظ قرآن ہوں گے. جی یہ وہاں کا ماحول ہے, اور ان 15 میں سے 2 کم از کم عالم دین ضرور ہوں گے, وہ بھی مالدار ہیں, اللہ نے ان کو بھی دولت دی ہے, ان کو بھی اللہ نے نوازا ہے, اور اپنے مال اور اپنی دولت کے ساتھ وہ علم دین کا جذبہ حاصل کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. اس لیے ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اسکول پڑھائیں, کالج پڑھائیں, یونیورسٹی میں پڑھائیں, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلائیں, لیکن خاندان کے, گھرانے کے ایک آدھ بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بھی بنائیں. اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.